السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آراف آیت نمبر 19. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین. اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو جہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اے آدم، تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. جیسے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہم نے پڑھا، اور یہ واقعہ دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کا اصلی دشمن کون ہے. دیکھا جائے تو نسل انسانی کی سعادت اور شکاوت کی ابتدائی سرگزشت یہاں پر بتائی گئی ہے وحی کے ذریعے سے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے تو دو قسم کے مضمون ہمیں ملتے ہیں قرآن میں انسان کی تخلیق کے تعلق سے. ایک تو جس کا تعلق غیب سے ہے، اور ایک کا تعلق شہادت سے ہے. غیب کے تعلق سے جو باتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی تھی، کیا جواز، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو پیدا کیا، یہ دیکھا جائے تو غیب کے امور میں سے ہے. ہاں، چند باتیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں قرآن ہی کی آیات سے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور وہ مٹی بھی الگ الگ سٹیجز کے بارے میں بتایا گیا. آپ کو معلوم ہے نا کہ مٹی کے الگ الگ سٹیجز ہوتے ہیں. جب وہ سوکھتی ہے تو بالکل کھنکھناتی ہوئی بن جاتی ہے، آواز آتی ہے اس سے، گارے کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اس میں خمیر بھی اٹھتا ہے. تو انسان کے بھی اسٹیجز تھے اس کو جب بنایا گیا آدم علیہ السلام کو، کہ پہلے انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی، پھر وہ زمانہ آیا کہ اس کی صورت بنی، پھر وہ وقت آیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی، اور پھر آدم علیہ السلام نے، انسان نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے. ملائکہ نے تعمیل کی لیکن ابلیس نے انکار اور سرکشی کی راہ اختیار کی. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی لغزش ہوئی، لیکن انہوں نے سرکشی نہیں کی بلکہ عجز و انکساری کی، اعتراف کیا، سر جھکا دیا، معافی مانگ لی. بنی آدم کے لیے دو راہیں ہو گئیں، یعنی ہمارے لیے، ایک آدم والی راہ، آدم علیہ السلام والی راہ، کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا، اور اگر قصور ہو جائے تو توبہ کر لینا، سر جھکا دینا. دوسری راہ ابلیس والی رہا ہے کہ پہلے نافرمانی کرنا، پھر عجز و اعتراف کی بجائے سرکشی اور تکبر کی چال چلنا. جو پہلی راہ چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو دوسری راہ پر چلے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا یہ ہے کہ کون رحمان کا بندہ بنتا ہے اور کون شیطان کا بندہ بنتا ہے، کون انسانیت والی راہ اختیار کرتا ہے جو آدم علیہ السلام نے اختیار کی، اور کون ابلیسیت کو اختیار کرتا ہے جو ابلیس نے اختیار کی. تو ہمارے سامنے دونوں راہیں کھلی ہوئی ہیں. ابھی جو مضمون چل رہا تھا جس میں شیطان سے بات چیت چل رہی تھی، اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ ٹھیک ہے، دے دی جاتی ہے تجھے مہلت، لیکن کہہ دیا گیا کہ نکل جا یہاں سے مذموم مدھورا، مذمت کیا ہوا اور رحمت سے دور کیا ہوا، اور جو کوئی تیری پیروی کرے گا تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا. اب یہاں پر آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی دونوں یہاں پر رہو، اور جہاں سے جو چاہے تمہیں با فراغت کھاتے رہو. ہاں، لیکن دیکھو بس وہ ایک درخت کے پاس نہ جانا. اب اس پر اتنی بحث ہوتی ہے اس شجر کے بارے میں کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، آیا وہ سیب کا تھا یا گیہوں کا تھا یا کس چیز کا تھا. آپ دیکھیں، مومن کو اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اصل چیز یہ دیکھنا ہے کہ مقصد کیا ہے بتانے کا، کہ 99% چیزیں حلال تھیں، اونلی 1% حرام کی گئی. آج قرآن میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ سب چیزیں جس کے بارے میں اگر قرآن خاموش بھی ہے تو سمجھے وہ مباح ہیں، جائز ہیں. ہاں، جس کو منع کیا گیا ہے وہ بتا دی گئی چیزیں، اور وہ چند ہیں، تھوڑی سی ہیں. تو اس سے انسان اگر بچ جائے تو اس سے اس کے خود کے فتنے میں پڑنے کے چانسز کم ہو جائیں گے، اور اگر وہ اس کی طرف لپکتا ہے، حرام کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے پھر جو نقصان اس کو ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا. تو کہا گیا کہ بس اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جائے گا تمہارا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. اب آپ دیکھیں کہ شیطان کو بہکانے کے لیے سیدھے طریقے سے نہیں آیا ہوں، اس کو غلط راستہ اختیار کرنا پڑا. فَوَسْوَسَ، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے. اس نے ان سے کہا، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو جائے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے قسم کھا کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. فوسوسہ، واوسین واوسین اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کا بار بار حرکت کرنا، یہ اصطلاحی معنی ہے، اور لغوی معنی اس کا ہے وہم کی بیماری، جنون کی ابتدائی حالت، دل میں آنے والی برائی یا بے نفع بات، شیطان کا کسی بری بات کی طرف راغب کرنا اور برے خیالات ڈالتے رہنا. ہر وہ برا خیال جو دل میں شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، جو بار بار آتا ہے، وہ وسوسہ ہے. اور وسوسہ دراصل زلزلہ کے وزن پر ہے، جیسے زلزلہ زلزال ہے تو وسوسہ وسواس ہے، پست آواز اور نفس کی بات. شیطان دل میں جو بری باتیں ڈالتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے. یعنی شیطان کا مقصد اس بہکاوے سے دراصل کیا تھا کہ آدم اور حوا ان کو جنت سے محروم کرنا، لباس سے بے لباس کر دینا، ان کو شرمندہ کروانا اور ان کی شرمگاہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کر دینا، یہ شیطان کا مقصد تھا. اب اس کے لیے اس نے کیا کیا؟ سیدھی راہ سے تو اس کو معلوم تھا کہ کوئی دھوکے میں نہیں آ سکتا، جیسے ہم نے پیچھے کے اسباق میں پڑھا تھا نا سورہ انعام میں، کہ شیطان کبھی بھی نہیں کہے گا کہ ہیلو آئی ایم شیطان، ایسا نہیں کہے گا وہ، مجھ سے ملو میں شیطان ہوں اور میں تمہیں بہکانے آیا ہوں. کبھی آتا ہے شیطان بھلا ایسا؟ کبھی کہتا ہے وہ آپ سے کہ میں شیطان ہوں؟ ہم تو سن کے بھاگ جائیں نا، اگر شیطان اگر اس طرح سے آ کر اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائے تو ہم تو ڈر کے مارے ہماری جان نکل جائے، ہم وہاں سے بھاگ جائیں. کبھی بھی شیطان اپنا نام بتا کر نہیں آتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں شیطان ہوں، بلکہ وہ کوئی اور کسی رشتے دار کی صورت میں، اپنے پیاروں کی شکل میں آتا ہے. وہ ہمیں بہکاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، برائی پر اکساتا ہے، اور سیدھی طرح سے نہیں آتا، قسمیں کھاتا ہے، فرشتہ بن کر آتا ہے، اور اسی طرح سے وہ آیا ہوگا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا بس ایسے کیسے ہو گیا، جب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی تھی یا اللہ تعالیٰ کو کرنا ہی تھا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ شیطان آیا، اس نے بہکایا اور آدم علیہ السلام چلے گئے، ان کا لباس اتر گیا، اس کے بہکاوے میں آ گئے. تو فوراً نہیں ہو گیا، بلکہ اس کے لیے بہت عرصہ درکار تھا کہ وہ آرام سے جنت میں رہ رہے تھے آدم اور حوا، اس نے دھیرے دھیرے آ کر ان کے دل میں خیال ڈالا. اور آپ دیکھیں یہاں پر کہ اس نے ان کو بہکایا کس طرح سے. انسان ہمیشہ جس زندگی میں ابھی وہ رہ رہا ہے، جیسے زندگی گزار رہا ہے، ہمیشہ سے اس کو خواہش رہتی ہے وہاں سے بلندی کی طرف جانے کی. انسان چاہتا ہے کہ فی الحال اس کی جو حالت ہے وہ اس سے بلندی پر جائے، جو بھی حالت ہے اس سے بدرجہ بہترین حالت ہو سکتی ہے. تو شیطان نے بھی اس کو اسی طرح سے گمراہ کیا، انسان کو آج، اور اس وقت آدم علیہ السلام کو بھی گمراہ کیا تھا. وہ سبز باغ دکھاتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے وہ کوئی سیدھا سادھا راستہ نہیں ڈھونڈتا، وہ برا راستہ دکھا کر کبھی بھی گمراہ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ سبز باغ دکھا کر گمراہ کرتا ہے. مثلاً اگر یہ کام کرو گے تو تمہاری حالت بہتر ہو جائے گی، اگر تم فلاں کام کرو گے تو تمہارے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی، اس طرح سے وہ بہکاتا ہے. تو آدم اور حوا کو بھی اس نے سبز باغ دکھائے کہ اگر تم اس درخت کو کھا لو گے تو پھر فرشتوں کی طرح فرشتے بن جاؤ گے، تو پھر تمہارا اس جنت سے نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت وہ دھوکہ دیتا ہے۔ پھر قسم کھا کر وقاسمہما، قسمیں کھائی اس نے، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، مجھ سے بڑھ کر تو تمہارا کوئی خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا، میری بات مانو۔ اس طرح سے شیطان سامنے آتا ہے، سچا خیر خواہ بن کر آتا ہے، میں تو تمہارے بھلے کی بات کہہ رہی ہوں، میں تو تمہارے فائدے کی بات کہہ رہی ہوں، سب لوگ لون لے رہے ہیں آج کل، تم کیوں نہیں لیتے ہو؟ سب لوگ یہ کام کر رہے ہیں، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ داڑھی رکھو گے تو جاب نہیں ملے گی، پردہ کرو گے تو لوگ دکیانوں سے کہیں گے، رشتہ نہیں ہوگا، یہ کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا، وہ کرو گے تو ویسا نہیں ہوگا۔ اتنا سچا خیر خواہ بن کر آتا ہے وہ ہمارے سامنے، ہمارا ہمیں ہمارے ہی نقصان گنواتا ہے کہ دیکھو تم یہ جو کر رہے ہو نا، یہ دینداروں کی بات مانتے ہو، دین پر چل رہے ہو، یہ اور یہ اور یہ نقصان ہوگا تمہارا، میں تو تمہاری خیر خواہی کے لیے بات کر رہی ہوں، اب تمہاری مرضی، ماننا ہے تو مانو، نہ ماننا ہے تو نہ مانو۔ تو اس طرح سے سچا خیر خواہ بن کر سامنے آتا ہے، اور یہ بات تو لکھی ہوئی ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے نا، آدم علیہ السلام اور حوا متاثر ہو گئے تھے اس بات سے، کیونکہ اللہ والے اللہ کے نام پر آسانی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اللہ والے سیدھے سادے ہوتے ہیں نا، ان میں چالاکی نہیں ہوتی، سادگی کو اپنا شعار بناتے ہیں وہ، تو اللہ والے اللہ کے نام پر بہت آسانی سے دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے، جو بھی خیال دل میں برا خیال بار بار آ رہا ہے تو الرٹ ہو جائیے کہ یہ شیطان کی طرف سے، یہ وسوسہ ہے۔ کیوں رات میں سوتے وقت پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کہ وہ جو بار بار دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس نے اس طرح سے اپنی ڈھب پر لے آیا، ان کو دعوت دی، بہلایا، پھسلایا، قسمیں کھائی، نصیحت کی کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، اور پھر ان کو اپنی راہ پر لے آیا۔ آپ دیکھیں کہ وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچتا ہے، وہ یہ طاقت نہیں دی گئی شیطان کو کہ وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لے جائے۔ اگر انسان راہ راست پر چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے، یہ انسان کے دل کی بھی خواہش ہوتی ہے اور پھر شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، انسان بغیر کسی ڈور کے کھینچا چلا جاتا ہے اس کی طرف کہ ہاں یہ تو یہ صحیح بات لگ رہی ہے، چلو یہ تو میرے دل کی ہی بات تھی، اچھا ہے اس طرف چلتے ہیں، اور پھر سارا الزام شیطان پر ڈال دیتے ہیں کہ شیطان نے بہکایا ہم کو۔ تو اس دن قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ شیطان اللہ تعالی کی عدالت میں کہہ دے گا، سورہ ابراہیم میں بات آئی ہے یہ، وہ اپنے پیروکار انسانوں سے کہے گا کہ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یعنی میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں کہ میں نے اپنی پیروی پر تمہیں مجبور کیا ہو، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں اپنی راہ پر بلایا، اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تو لہٰذا وہ تو اس وقت بالکل ہمیں چھوڑ دے گا تنہا، ہم اس وقت یہ نہیں کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ شیطان نے بہکایا تھا ہمیں، شیطان ہمیں اس راہ پر لے کر آیا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ دھوکہ دے کر ان کو بہلایا پھسلایا، اور یہ کہا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اس لیے تمہیں درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہے، یا کہیں تمہیں ہمیشگی کی زندگی نہ حاصل ہو جائے، اس لیے تمہیں منع کیا گیا ہے، اب میں تو تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، دیکھو میں نے تو تمہیں اچھی بات بتا دی، ماننا ہے تو مانو، نہیں تو اب تمہاری مرضی۔ اب آدم علیہ السلام آ گئے بےچارے دھوکے میں، اور یہی تو انسان ہے نا، انسان کو دونوں کے بیچ کا رکھا گیا، آپ دیکھیں ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے اسے۔ فرشتے ہیں جو مکمل اطاعت کرتے ہیں، شیاطین جن و انس، یہ شیطان نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی، ابلیس نے۔ اب انسان ان دونوں کے بیچ کی مخلوق ہے، درمیان کی، چاہے تو فرما برداری کرے چاہے تو نافرمانی کرے۔ تو وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسمیں کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ فدلہما بغرور، دلہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں تدلیتن اور ادلہ، ان کے معنی ہیں کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ گویا شیطان ان کو ان کے مرتبہ علیا سے اتار کر ممنوع درخت کا پھل کھانے تک لے آیا، یعنی نیچے کی سطح تک لے آیا، اور دیکھا جائے تو یہ ایک آزمائش تھی۔ اب یہاں پر تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جب اس نے قسمیں کھائی، سچی خیر خواہی ظاہر کی اپنی، اور یہ بتایا کہ میرا تو کچھ مفاد ہے نہیں اس میں، میں تو تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے اس کو قسمیں بھی کھانی پڑی، کھاتا گیا قسمیں۔ اب جب اس نے قسمیں کھائی تو کیا ہوا کہ یہ لوگ اس کے دھوکے میں آ گئے، تو فدلہما بغرور، اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو اپنے ڈھب پر لے آیا رفتہ رفتہ۔ فوراً نہیں ہو گیا واقعہ، چند منٹوں میں نہیں ہو گیا، بلکہ اس کو بہت ٹائم لگا شیطان کو بہکانے کے لیے۔ اس کو کافی محنت کرنی پڑی، بار بار وسوسہ ڈالنا پڑا دل میں، نصیحت کرنی پڑی، سچی خیر خواہی ظاہر کرنی پڑی، قسمیں کھانی پڑی۔ کئی عرصہ لگ گیا آدم علیہ السلام کو اس ڈھب پر لے آنے کے لیے۔ تو اس نے دھوکہ دے کر وہ انسان کو اس طرف لے آیا۔ تو اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کبھی بھی سیدھے طریقے سے نہیں آئے گا، وہ دھوکہ دے کر ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لائے گا، اکسائے گا۔ تو کسی کو اوپر سے نیچے لے آنا، کسی چیز کو اوپر سے نیچے چھوڑ دینا، تو وہ جو ان کو اعلیٰ مقام تھا جنت کا، یا انہیں جو لباس دیا گیا تھا جنت کا، وہ ان سے اتروا دیا یا ان کو نیچے زمین پر لے آیا۔ فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ اس طرح دھوکہ دے کر وہ ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ آخر کار جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا اور نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دونوں پکار اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ وہی جملے ہیں جو ہم نے سورہ بقرہ میں مضمون پڑھا تھا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ عَلَيْهِ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے انسانیت، اور یہ ہے انسان ہونے کی مثال۔ تو انسانیت کا تقاضا کیا ہے کہ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی، انسان ہے، کیونکہ وہ مادہ اللہ تعالیٰ نے اندر ودیت کر دیا ہے کہ انسان خیر اور شر دونوں کے بیچ میں رہتا ہے، شر کو بھی اختیار کر سکتا ہے وہ۔ لیکن جیسے ہی غلطی ہو جائے تو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے، اپنی غلطی کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ، انابت، پلٹ جانا اللہ کی طرف۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ دھوکہ دے کر ان دونوں کو اپنے ڈھب پر لے آیا رفتہ رفتہ، تو جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور وہ سارے نظریات جو آج دنیا میں پیش کیے جا رہے ہیں ان سب کی نفی ہو جاتی ہے، سب کی نفی ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شرم و حیا کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے، اور اسی شرم و حیا کا اولین مظہر یہ بات ہے کہ انسان فطرتاً شرم محسوس کرتا ہے اپنے جسم کے ان حصوں کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے۔ یہ فطری جذبہ ہے اس کا، جو اس کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا۔ شرم و حیا اس کے اندر ترقی کرتے کرتے نہیں پیدا ہوئی، بلکہ جس وقت انسان کی تخلیق کی گئی اسی وقت سے یہ جذبہ اس کے اندر رکھا گیا۔ تو یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان برہنہ پیدا ہوا تھا، ارلی مین کی سٹوریز بتا دی جاتی ہیں، آج کل ہمارے بچوں کے ہر کتاب میں ارلی مین کی سٹوریز ہیں، آپ اٹھا کر دیکھ لیں اپنے بچوں کی بکس، اور اس میں دیکھیں کہ انسان کو کیسے بتایا گیا ہے۔ پہلے چار پیروں پر وہ کھڑا ہوا ہے، یعنی دو ہاتھ اور دو پیروں پر، بالکل برہنہ ہے، اس کے جسم پر کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر دھیرے دھیرے اس کی ترقی ہوتی گئی، پتوں سے اس نے جسم کو ڈھانکا، پھر اس طرح سے وہ کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھ چھوڑ کے صرف دو پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ تو دراصل کلچر یہ بتایا جا رہا ہے، کلچر یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور یہ سوچ پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ تو ڈریس وغیرہ، لباس وغیرہ، شرم و حیا، یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں، دکیانوسی سی باتیں ہیں، یہ تو مولوی اور ملاؤں کے پیدا کردہ اصول وغیرہ ہیں۔ شرم و حیا تو انسان میں تھی ہی نہیں، وہ تو جانور پیدا کیا گیا تھا، اور چونکہ جانور برہنہ ہوتے ہیں، لباس کا ان کے یہاں کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جانوروں میں، تو انسان کو اس حیوانی سطح پر لا لیا گیا، اور یقین جانے کہ آج سب سے زیادہ جو کارگر نسخہ ہے شیطان کا، اس نے یہی نسخہ اپنایا ہوا ہے۔ اس نے انسان سے اس کا لباس اتروا دیا، اس نے انسان سے آج اس کی شرم و حیا چھین لی۔ ماڈرن ہونے کی علامت سمجھا جانے لگا، جو جتنا برہنہ ہوگا، جو جتنا بے لباس ہوگا، وہ اتنا زیادہ ترقی یافتہ کہلائے گا، اتنا زیادہ ماڈرن کہلائے گا۔ تو اصل دیکھا جائے تو ماڈرن ہونا تو دیکھا یہ تو اس کی علامت ہے کہ جو جتنا ماڈرن ہوگا وہ اتنا باحیا ہوگا، لباس والا ہوگا، لیکن نہیں، الٹی پٹی پڑھائی جا رہی، الٹی پٹی، اور بالکل حیوانوں کی سطح پر لا لیا گیا ہے، حیوانوں کی سطح پر۔ دھیرے دھیرے لباس کا ایسا برا حال کیا گیا کہ اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں، لباس کو تو ختم کر دیا گیا۔ پہلے تساتر لباس ہوا کرتا تھا، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسچینٹی میں اگر آپ پرانی ان کی تصاویر اٹھا کر دیکھ لیں، کرسچنس عورتوں کی جو ان کے پرنسس ہوا کرتے تھے یا کوئین ہوا کرتی تھی، ان کی تصاویر آپ اٹھائیے ذرا اور دیکھیے پلیز، آپ کو اس میں نظر آئے گا کہ پوری فل آستین، ایون گلوز بھی پہنے ہوئے، اور آپ دیکھیں گے کہ جو ان کا ہیڈ ہوا کرتا تھا، جو سر پر وہ پہنا کرتی تھیں، تو اس پر جالی لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جالی کس بات کی علامت ہے؟ وہ جالی کس لیے ہوا کرتی تھی؟ کہ وہ جالی کی، دراصل دیکھا جائے تو بعد کی ترقی یافتہ شکل ہے وہ، کہ پہلے وہاں پردہ ہوا کرتا ہوگا، بعد میں اس کو انہوں نے فیشن کے نام پر اس طرح سے وہ جالی بنا دی، نیٹ بنا دی، جو وہ ہیڈ کے اوپر لگاتی ہیں۔ یہ تو فطرت ہے، انسان کی فطرت، لباس پہننا، اپنے قابل شرم حصوں کو ڈھانکنا، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل چکھا، فلما ذاق شجرتا، اور یہاں پر ذاق شجرتا ہے، قاف علی زبر قا آیا ہے، بدت لہما، یہاں پر بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، قاف علی زبر قا بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، سوآتہما یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، وتفیقا یہ بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، یخصفانی یہ بھی تسنیہ ہے، علیہما یہ بھی تسنیہ ہے۔ اس سے واضح یہ بات ہو جاتی ہے کہ دونوں کو بہکایا، دونوں کو بہلایا اور پھسلایا، دونوں کو دھوکہ دیا، دونوں نے پھل چکھا، دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، دونوں نے پھر اپنے اسی فطری شرم و حیا کے جذبے کو سامنے رکھ کر، دونوں نے درخت کے پتے فوراً جو ان کو وہاں اویلیبل تھے، انہوں نے درخت کے پتوں سے ہی اپنی شرمگاہوں کو چھپا لیا۔ آپ دیکھیں یہ ہے انسانیت، انسانی فطرت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قابل شرم جسم کے حصوں کو، جو ستر ہے اس کے، وہ چھپاتا ہے، چھپانے کی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جذبہ رکھ دیا ہے۔ تو یہاں پر آدم اور حوا علیہ السلام سے جو غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر جو بھول ہوئی، اور جب انہوں نے وہ پھل چکھا تو دونوں مارے شرم کے جنت، یعنی جب ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، ستر کھل گئے، تو مارے شرم کے جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر وہ اپنی شرمگاہ چھپانے لگے۔ وہب بن منبع ایک محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا نورانی لباس ملا ہوا تھا جو اگرچہ غیر مرئی تھا، لیکن ایک دوسرے کی شرمگاہ کے لیے ساتر پوش تھا۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ ان کا اپنا خیال ہے، وہب بن منبع کا، ابن کثیر میں یہ بات آتی ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے احادیث سے۔ بہرحال لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جو ان کے ستر اس سے پہلے پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ہی نعوذ باللہ حیوان کی سطح پر ہوئی، اور پھر وہ حیوان سے ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے انسان بنا، اور پھر بعد میں اس میں اس کو لباس کا زبردستی پابند بنا دیا گیا، تو یہ اس کے اوپر زیادتی ہے۔ انسان کو اس کا پیدائشی حق دینا چاہیے کہ وہ برہنہ پیدا ہوا، لہٰذا وہ برہنہ ہی رہے، نعوذ باللہ، یہ آج کل کے ترقی یافتہ لوگوں کا کہنا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر اتنی شاعری کی گئی، بڑے بڑے ممالک میں انقلاب آیا اس کے نام پر، لباس کو اتار کر پھینکوایا گیا پہلے کہ لباس کو ہٹا دو، اور شیطان یہیں سے حملے کرتا ہے۔ وہ عورت کی اس فطری شرم و حیا پر آ گیا، سب سے زیادہ نشانہ عورت کو بنایا گیا، مردوں کو تو فل لباس پہنا دیا جاتا ہے، آستین یعنی اس کی کفلنگ بھی ہے، کمپلیٹ فل آستین کا لباس ہے مردوں کو، اس پر سے کوٹ ہے، جیکٹ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں اندر، ساکس تک پہنا دیے گئے مردوں کو، ساکس، شوز، فل آستین کا شرٹ، اس کے اوپر کوٹ، ساری چیزیں، ٹائی بھی لگی ہوئی ہے کہ کالر کی کا بٹن بھی نہیں کھولا جا سکتا، گردن بھی نہیں دکھانا ہے۔ اور عورت کو اتنا برہنہ کر دیا گیا، اتنا لباس مختصر سے مختصر ہوتا چلا گیا کہ ایون بہت سارے فلائٹس کے ایئر ہوسٹس نے کمپلین کی کہ ایروپلین میں فل اے سی ہوتا ہے اور ہمیں اتنا مختصر لباس دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم سردی سے فریز ہو جاتے ہیں، ہمیں لباس دیا جائے پہننے کے لیے تاکہ ہم سردی سے بچ سکیں۔ تو عورت ہی کو کیوں، تو شیطان کو معلوم ہے نا کہ کہاں سے میں حملہ کروں گا، کہاں سے میں انسان کو بہکا سکتا ہوں، کہاں سے اس کو میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے کھینچ کر لا سکتا ہوں. وہ سارے طریقے جانتے ہیں، وہ سارے طریقے اس کو معلوم ہے شیطان کو، کیونکہ انسان کے اندر وہ خون میں گردش کر رہا ہے نا. آپ دیکھیں جس دشمن کو سامنے سے آنا ہوتا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سامنے سے کوئی آ رہا ہے، ایون پیٹ کے پیچھے سے بھی کوئی آتا ہے تو ہم کو تھوڑا سا محسوس ہو جاتا ہے، ہماری چھٹی حس ہمیں بتا دیتی ہے کہ کوئی کچھ ہونے والا ہے پیچھے سے کوئی اگر حملہ کرے تو. اس لیے بعض اوقات آپ دیکھیں کتنا عین وقت پر ہم کہیں سے ہٹ جاتے ہیں نا، کچھ چیز گرنے والی ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے. لیکن جو دشمن ہمارے خون میں گردش کر رہا ہو، آپ مجھے بتائیے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے. اور سب سے پہلا وار یہ اس نے شرم و حیا پر کیا، انسان کی شرم و حیا پر. شیطان کو معلوم تھا کہ کون سا طریقہ ہوگا، تو کیا ہوا کہ ان کے ستر کھل گئے. اور فطرتاً اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ بات رکھ دی جو شرم و حیا کا جذبہ ہے. یہ کوئی مصنوعی جذبہ نہیں ہے جو آج کل ترقی کے نام پر بات کی جاتی ہے کہ یہ بعد میں پیدا ہوئی چیزیں ہیں، لباس وغیرہ اس کی کیا ضرورت ہے. تو پہلی چال جو شیطان نے انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے ہٹانے کے لیے کی وہ یہ تھی کہ اس کے جذبہ شرم و حیا پر ضرب لگائے اور برہنگی کے راستے سے اس کے لیے فواہش کا دروازہ کھولے. کھل گیا نا دروازہ فواہش کا. آپ دیکھیں فواہش کا دروازہ کہاں سے کھلتا ہے، اسی برہنگی کی وجہ سے. لباس اترتا ہے پہلے، لباس مختصر ہوتا ہے پہلے، پھر مختصر ہوتے 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 اتنا کم ہو جاتا ہے کہ شرم آنے لگتی ہے دیکھتے ہوئے. سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان خود اس میں انوالو ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جیسے بھی صحیح، الحمدللہ ہمارے انڈیا پاکستان میں کم از کم لباس کی حد تک تو اچھائی تھی الحمدللہ. لیکن دھیرے دھیرے ایسا رواج عام ہونے لگا کہ پہلے آستین پون ہوئی، پھر آدھی ہوئی، اور اب تو بالکل ہی چھوٹی سی ہو گئی ہے. اور اب تو بچوں کے جو کپڑے آ رہے ہیں تو سلیو لیس. آپ پورے مارکیٹ میں چلے جائیے، لکھ کر آپ دیجیے گا ضرور رپورٹ، کہیں آپ کو مارکیٹ میں اگر کوئی آستین لگا ہوا فراک اگر مل جائے تو پلیز لا کر بتائیے گا. کہیں پر مارکیٹ میں کہیں پر لڑکیوں کے کوئی فراک، کوئی کپڑے آستین کے ساتھ اویلیبل نہیں ہے. مختصر سے مختصر لباس جو چلن ایک عام ہو گیا ہے، کیونکہ ہم ترقی اسی کو دے رہے ہیں، ہم نے اس کو ماڈرن ہونے کی علامت سمجھ لیا. ہم گھر میں بچوں کو کپڑے سلوا کر پہنانا معیوب سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگ گھر میں سلے ہوئے کپڑے پہنائیں، ریڈی میڈ ہونے چاہیے کپڑے، باہر سے خرید کر لائیں گے شاپ سے، اور وہ بھی بوتیک کلیکشن ہمیں ہوں، ہمیں برانڈیڈ کپڑے چاہیے، ہمیں عام سا لباس نہیں چاہیے. بچیوں کو بچپن سے ہم سلیو لیس کپڑے پہناتے ہیں، شارٹ سے شارٹ کرتا پہناتے ہیں، شلوار کا کوئی تصور نہیں، پیجامے کا کوئی تصور نہیں، چھوٹی چھوٹی چڈیاں ایسی ہوتی ہیں، استغفر اللہ، کے بعض اوقات جب بچیاں بیٹھتی ہیں اور کرتا ان کا فراک اٹھ جاتا ہے تو ان کو دیکھ کر بھی شرم آتی ہے، کیسے ہم اپنی بچیوں کو باہر بھیجیں اس حالت میں. اور بچپن سے اگر آپ ان کو اچھا لباس پہنائیں گی تو وہ شرم و حیا کا جذبہ ان کے اندر موجود رہے گا. اور بچپن سے اگر آپ جینس، ٹی شرٹ، ایسی قسم کے کپڑے پہناتی ہیں تو پھر وہ بڑے ہو کر کیا سیکھیں گی. اور لباس تو ہماری پہچان ہے، اسلامی لباس. آپ دیکھیں کوئی لباس کا کوئی وہ نہیں دیا گیا کہ ایک آپ کو ڈائیگرام بنا کر نہیں دیا گیا اسلام میں کہ یہ ڈائیگرام ہے، یہ شیپ ہے ڈریس کا، یہ پہن لو، یہ اسلامی ڈریس ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں پر، آگے ہم پڑھیں گے ابھی، کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہارے لیے لباس. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ابھی آگے آئے گا ہمارے ٹاپک میں. تو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے لباس، یعنی انسان اکیلا نہیں آیا تھا دنیا میں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ترقی، اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہنے والے لوگ، کہ انسان برہنہ پیدا ہوا، لباس تو اس کے ساتھ آیا نہیں تھا، یہ زبردستی اسلام کو ماننے والوں نے اور ملاؤں نے لباس کی پخ اس کے ساتھ چپکا دی. غلط بات ہے وہ جو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہم نے لباس اور انسان ساتھ میں اتارا ہے، ساتھ میں نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں پیدا کر دی زمین سے، وہ ریش، وہ کپڑا، وہ اون، وہ سوت، وہ کپاس، جس سے لباس بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں نازل کر دیے چیزیں. تو شیطان جہاں سے اس کو معلوم ہے کہ انسان پر حملہ کرنے کے لیے مجھے کون سی جگہ سے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ جب کوئی دیوار توڑی جاتی ہے تو کہاں سے جگہ ڈھونڈی جاتی ہے کہ دیوار پر ضرب لگائی جائے گی، تو کون سے حصے سے لگائی جائے گی، جو کمزور حصہ ہوگا. کمزور حصے پر ضرب لگائیں گے تو وہاں سے دیوار جلدی ٹوٹے گی اور پھر پورا گھر اس طرح سے بھربھری مٹی کی طرح بیٹھتا چلا جائے گا. شیطان کو بھی معلوم تھا کہ انسان پر حملہ کرنے کے لیے مجھے کون سا پہلو چاہیے، کہاں میں اگر اس کو ضرب لگاؤں تو یہ جو فصیل ہے، یہ جو قلعہ ہے، جو انسان بچتا ہے شیطان سے، جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر میں اس کو اگر ضرب لگاؤں تو وہ ختم ہو جائے گا، میرے بہکاوے میں آ جائے گا؟ تو یہ اس نے شرم اور حیا کو ڈھونڈا سب سے پہلے، کہ شرم و حیا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر ایک جذبہ رکھا تھا، شیاطین اور ان کے شاگرد شروع سے کرتے آ رہے ہیں، شروع سے وہیں سے حملہ کرتے ہیں، اور ان کی روش آج تک قائم ہے۔ ترقی کا کوئی کام ان کے یہاں شروع نہیں ہو سکتا جب تک عورت کو بے پردہ کر کے وہ بازار میں نہ کھڑا کریں اور اس کو اریا نہ کر دیں۔ پھر تیسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی انسان کی عین فطرت ہے کہ وہ برائی کی کھلی دعوت کو کم ہی قبول کرتا ہے۔ ڈائریکٹ انسان کبھی بھی برائی کو قبول نہیں کر لیتا، وہ جانتا ہے کہ برائی ہے، تو لہٰذا شیطان اس کو اس طرح سے جال میں پھانستا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ جب آتا ہے بہکانے کے لیے تو وہ خیر خواہ بن کر آتا ہے، کبھی بھی وہ دشمن بن کر نہیں آئے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ وہ ہمیشہ آپ کا خیر خواہ، کوئی دوست کی شکل میں، کوئی آپ کے پیاروں کی شکل میں آئے گا، اپنے رشتہ داروں کی شکل میں۔ ہم تو تمہارے فائدے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں، یہ کہتا ہوا آئے گا۔ چوتھی چیز، انسان کے اندر جذبہ ہے، وہ رکھ دیا گیا وہ بھی جذبہ انسان کے اندر، کہ اس کو ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ وہ حیات جاویدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس کا موجودہ مقام ہے اس سے بلندی پر جانا چاہتا ہے۔ وہ اس کے اندر یہ پیاس موجود ہے کہ میں یہاں سے جو مقام مجھے مل رہا ہے میں اس سے اور بہتر مقام حاصل کروں۔ تو شیطان یہ بات جان گیا اور اس نے فریب دینے کے لیے اسی ذریعے کو استعمال کیا کہ تم تو اگر تم یہ درخت کا پھل نہیں چکھو گے تم یہی رہ جاؤ گے، تم فرشتے نہیں بن سکو گے، تم کو ہمیشگی کی زندگی حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا اگر تم ہمیشگی کی زندگی چاہتے ہو، تم فرشتہ بننا چاہتے ہو، تو لہٰذا تم یہ پھل چکھ لو۔ تو شیطان کا سب سے زیادہ چلتا ہوا حربہ ہی یہ ہے کہ وہ آدمی کو بلندی پر لے جانے کے خواب دکھاتا ہے اور اس کو موجودہ حالت سے بہتر حالت پر پہنچانے کی امید دلاتا ہے، پھر اس کے لیے وہ راستہ پیش کرتا ہے جو اسے الٹا پستی کی طرف لے آتا ہے، اوپر سے گرا دیتا ہے نیچے، اوپر سے کئی عرصہ لگتا ہے اوپر پہنچنے کے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں، بہت زیادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ہم نہیں جانتے کہاں سے وہ ہمیں بہکا رہا ہے، ہمارے رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ پھر ایک اور غلط کانسیپٹ جو ہمارے یہاں پر پایا جاتا ہے، اور کرسچینٹی میں تو 100% یہی کانسیپٹ دیا جاتا ہے، اور ان کا دیکھا دیکھی آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اصل شر کی ذمہ دار ہے وہ عورت ہے، عورت بہکائے گی، عورت نے آدم کو بہکایا، عورت نے انسان کو بہکایا، تو جنت سے اس کو محروم کر دیا۔ تو یہ کانسیپٹ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے، یہ کرسچینٹی کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے، اسلام ہمیں یہ تصور نہیں دیتا ہے، ہمیں قرآن بتاتا ہے، اور قرآن عورت پر سے اس الزام کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے نا اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن میں بتا دیا کہ دونوں کو بہکایا تھا، دونوں نے پھل چکھا تھا، دونوں کے ستر کھلے تھے۔ حوا نے نہیں آدم علیہ السلام کو بہکایا، انہوں نے پھل کھانے پر مجبور نہیں کیا۔ تو قرآن اس غلط فہمی کا ازالہ کرتا ہے اور اسے دور کرتا ہے کہ غلطی دونوں سے ہوئی تھی، آدم اور حوا دونوں شیطان کے آلہ کار بنے تھے، اس نے دونوں کو دھوکہ دیا، دونوں سے دھوکہ کھا گئے۔ دیکھا جائے تو یہ بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوگا نا کہ حضرت حوا کے تعلق اس بات کو مشہور کر دیا گیا ہے کہ عورت ہی شیطان کی آلہ کار ہے، عورت کی وجہ سے گناہ پھیلتے ہیں، عورت کی وجہ سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، اور اس کی وجہ سے عورت کے مرتبے کو اتنا گرا دیا گیا، دنیا میں عورت کو ایسا پیش کیا گیا کہ قانونی، معاشرتی، ہر طرح سے، ہر اعتبار سے عورت کے مرتبے کو کم کیا گیا، گرا دیا گیا، اس کی قدر و قیمت کو کم کر دیا گیا۔ لیکن اسلام نے ہمیں بتایا کہ نہیں، عورت کی اپنی قدر و قیمت ہے، اس کی اہمیت ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عورت کا نہیں اس میں قصور تھا۔ پھر چھٹی بات جو ہے کہ جو شجر ممنوع تھا اس کو چکھتے ہی آدم اور حوا کے ستر کھل گئے، تو اس درخت کی خاصیت کا کوئی نتیجہ تھا یہ بات نہیں ہے، درحقیقت یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا، یعنی وہ درخت کا قصور نہیں تھا کہ وہ درخت کے پھل میں کوئی ایسی تاثیر نہیں تھی کہ درخت کا پھل کھانے سے انسان کے ستر کھل جائیں گے، یہاں دراصل اللہ کی نافرمانی کے نتیجے کی بنا پر ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اس درخت کا پھل چکھنے سے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی، اسی کا نتیجہ تھا کہ دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، جسے اللہ تعالیٰ نے خود سے اپنے انتظام سے ڈھانکا ہوا تھا۔ تو یہ جب انہوں نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی تو ان سے وہ حفاظت ہٹا لی گئی، ان کا پردہ کھول دیا گیا اور انہیں خود اپنے نفس کے حوالے کر دیا گیا کہ اب وہ خود اپنی پردہ پوشی کا انتظام کریں، ضرورت سمجھے تو انتظام کریں، ضرورت نہیں سمجھے تو اس کو ویسے ہی کھلا چھوڑ دیں۔ اب اللہ کی طرف سے انتظام نہیں ہوگا، تمہیں خود کوشش کر کے اپنا ستر ڈھانکنا پڑے گا۔ اب انسان جس حال میں چاہے پھرتا رہے، اگر وہ اپنے ستر کو ڈھانکتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے، اور اگر وہ اپنے ستر کو کھولے رکھتا ہے تو دراصل یہ شیطان کے قبضے میں ہے وہ انسان۔ تو جو جتنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے گا، جتنا اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہوگا، اتنا وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا، اور جتنا وہ اللہ تعالیٰ کی حدود سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حدود سے قدم باہر نکالے گا، اسے پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل نہیں ہوگی، پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جائے گا یا پھر اپنے نفس کے حوالے ہو جائے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے رسول نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الا نفسی طرفت عین، کہ اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کر۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو، خاص طور سے جملہ یاد رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت گزار، کتنی فرما بردار ہوں، تو میرا لباس بتا دے گا۔ اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا شیطان کا فرما بردار ہے، کس میں کتنی ابلیسیت پائی جاتی ہے اور کون شیطان کے کہنے پر چلتا ہے، تو اس کا لباس ہی آپ کو بتا دے گا۔ شیطان لباس کو کھلوانا چاہتا ہے، لباس سے آزاد کرانا چاہتا ہے انسان کو، اور اللہ تعالیٰ انسان کو، اللہ تعالیٰ نے لباس کے ساتھ پیدا کیا، اس کے اندر یہ جذبہ رکھ دیا، تب انسان پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیونکہ اب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے خود سے یہ کیا کہ جب ان کے سامنے ستر کھل گئے، جب انہوں نے درخت کا پھل چکھ لیا یا درخت کو چکھ لیا، تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے اپنی شرمگاہوں پر چپکانے لگے۔ وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، یعنی خود سے انہوں نے اہتمام کیا، خود سے انہوں نے انتظام کیا۔ تو اگر آپ کو دیکھنا ہو کسی کو کہ کون کتنا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، تو اس کا لباس دیکھ لیں۔ لباس پر بہت بات چیت ہوتی ہے نا آج کل، آج پورا موضوع ہی لباس بنا ہوا ہے، پوری دنیا کہاں بھاگ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لباس سے بات شروع ہوتی ہے، لباس پر ختم ہوتی ہے۔ لباس کو اتنا سینٹر آف اٹینشن بنا دیا گیا ہے کہ ڈریس کے بغیر تو کوئی محفل کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی، ہماری مکمل نہیں ہوتی جب تک ڈریس کی باتیں نہ ہو جائیں۔ تو لباس کیوں اتنا اہم ہے؟ لباس انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، اور یہ شیطان نے سب سے پہلا وار یہ کیا تھا کہ لباس اتروا دیا تھا۔ تو جس کا لباس اترا ہوا ہے، سمجھ جائیے کہ شیطان اس کے اوپر حاوی ہے، شیطان کے کہنے پر چل رہے ہیں یہ لوگ۔ آگے ہم پڑھیں گے تقوی کے لباس کے بارے میں۔ پھر شیطان یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جس کی بنا پر وہ راندہ درگاہ ہوا، کہ اس نے وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو نے میرے مقابلے میں جس کو زیادہ عظمت دی، فضیلت دی، سجدہ کرنے لگایا، تو وہ انسان تو دیکھو کیسا ہے، وہ تو کھلم کھلا نافرمانی کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اس معاملے میں شکست ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس نے بہکا تو دیا انسان کو اور انسان اس کے بہکاوے میں بھی آ گیا، لیکن جیسے انسان نے رب کی نافرمانی کے بعد فوراً رجوع کر لیا اور اپنی غلطی مان کر اللہ کی اطاعت کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو، تو شیطان کو وہیں پر شکست ہو گئی۔ تو یہ انسان اللہ کی راہ سے ہٹ سکتا ہے، لیکن اس کے اندر وہ جذبہ ہے کہ وہ واپس ادھر جا بھی سکتا ہے۔ تو انسان دیکھا جائے تو اخلاقی مرتبے میں ایک افضل مخلوق ہے، اور شیطان، یہ تو دراصل شیطان خود اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا، اور انسان نے اس کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں، بلکہ بڑائی اسے خود دی گئی، یعنی انسان نے بڑائی مانگی نہیں بلکہ اس کو خود بڑائی دی گئی۔ تو جو پہلی بات معلوم ہوئی دونوں کے مقابلے میں، انسان اور شیطان کے، تو انسان نے اپنے اخلاق سے ثابت کر دیا کہ وہ افضل مخلوق ہے، شیطان اپنی بڑائی کا خود مدعی تھا، لیکن انسان نے اس کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ بڑائی اللہ تعالیٰ نے اسے دی۔ دوسری بار شیطان نے خالص غرور اور تکبر کی بنا پر اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو کیا کہا تھا؟ انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اس نے خود اپنے آپ سے یہ خود ایزیوم کر لیا کہ میں بہتر ہوں، اور پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں بڑا ہوں، میں بہتر ہوں، اور خود اپنے اختیار سے اس نے یہ کیا، جبکہ انسان نے نافرمانی کو خود اختیار نہیں کیا بلکہ شیطان کے بہکانے سے وہ اس میں مبتلا ہوا۔ تیسری بات، انسان نے شر کی دعوت کو کھلم کھلا قبول نہیں کر لیا بلکہ شیطان کو خیر خواہ بن کر آنا پڑا، قسمیں کھانا پڑا، تب کہیں جا کے انسان اس کے بہکاوے میں آیا۔ شیطان کھل کر سامنے نہیں آیا تھا دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ خیر خواہ بن کر آیا اور دھوکے میں مبتلا کیا۔ دوسری بات، وہ خود دھوکے میں مبتلا نہیں ہوا انسان، بلکہ اس کو دھوکہ دیا گیا۔ اور پھر آخری بات کہ جب شیطان کو تنبیہ کی گئی تو اس نے اپنے قصور کا اعتراف کرنے کی بجائے یا بندگی کی طرف پلٹ آنے کی بجائے اور زیادہ وہ نافرمانی پر جم گیا۔ جب انسان کو اس کے قصور پر وارن کیا گیا تو اس نے شیطان کی طرح سرکشی نہیں کی، بلکہ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ نادم ہوا، اپنے قصور کا اعتراف کیا، بغاوت نہیں بلکہ اطاعت کی طرف پلٹ آیا اور معافی مانگ کر اپنے رب کے دامت رحمت میں پناہ ڈھونڈی۔ تو آپ نے دیکھا یہ شیطان اور انسان کا موازنہ، جب انسان اگر غرور میں مبتلا ہو، وہ عاجزی اور انکساری کے بجائے تکبر کرے، ڈھٹائی کرے، تو دراصل یہ شیطانی علامت ہے، ابلیسیت ہے یہ۔ تو اب دونوں راہیں بالکل واضح ہو گئیں، الگ الگ ہو گئیں۔ ایک وہ راہ ہے جو شیطان کی راہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے منہ موڑ کر شیطان کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جو بھی کوئی سرکشی اختیار کرے گا تو وہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا، جو اپنے نفس کے کہنے پر چلے گا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ شیطان کے راستے پر جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے، چاہے ان کو کوئی بہکائے، کوئی گناہ کی طرف لائے، ان کے خلاف کتنی بھی کوشش کریں ان کو بہکانے کی، ہو سکتا ہے وہ بہک بھی جائیں، لیکن بہکنے کے بعد رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر جمے رہیں، تو ایسے لوگ پھر اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندے ہوں گے، انہی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم کو دشمن کی چالوں کو سمجھنا ہے، ہمیں شیطان کی چال کو سمجھنا ہے، اور شیطان جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ پیچھے ہی ہم نے سورہ انعام میں پڑھا، یہ خود اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، تو لہٰذا ہمیں ان کی چالوں سے بچنا ہے۔ مقامات ستر کو ڈھانپنا یہ انسانی فطرت میں داخل ہے، شرم و حیا کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر کہاں تک پورا اترتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ابھی ہم نے ڈفرینشیٹ کیا، تھوڑا سا موازنہ کیا، کہ ابلیس نے اللہ کی نافرمانی عمدن کی، جان بوجھ کر کی، جبکہ آدم علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ ابلیس سے باس پرس ہوئی تو اس نے اعتراف کرنے کے بجائے تکبر کیا اور اکڑ کر بیٹھا، جبکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اعتراف کیا اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ ابلیس نے اپنی نافرمانی اور گمراہی کا الزام اللہ کے ذمے لگا دیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے اعتراف کیا کہ واقعی قصور ہمارا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا۔ پھر ابلیس انہی جرائم کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے ملعون اور راندہ درگاہ ہوا، جبکہ آدم علیہ السلام اپنی غلطی کے اعتراف اور توبہ کی وجہ سے اللہ کے مقربین میں بن گئے، شمار ہو گیا ان کا، اور انہیں نبوت عطا ہوئی۔ تو دراصل یہ ابلیس اور آدم کی جو ایک دوسرے سے دشمنی تھی، وہ کس بنا پر تھی؟ جب آزمائش ہوئی تو ابلیس اس میں ناکام رہا آزمائش میں، اور آدم علیہ السلام کامیاب ٹھہرے، جبکہ ابلیس نے مکر و فریب سے سبز باغ دکھا کر اور جھوٹی قسمیں کھا کر آدم علیہ السلام کو اللہ کی نافرمانی پر اکسایا۔ اب لہٰذا وہاں سے جنت سے دونوں کو نکال دیا گیا۔ تو یہ دراصل کوئی اس کی بنا پر نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی ان سے دشمنی نہیں رکھتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، بعد میں ان کو اتارا گیا زمین پر، کیونکہ وہاں پر جب دونوں کو جنت سے نکال کر زمین میں لا بسایا گیا تو جنت ایسی جگہ نہیں تھی کہ وہاں پر دونوں کی محاذ آ رہی ہیں چلتی رہے، اس کے لیے زمین ہی زیادہ مناسب تھی، لہذا زمین پر دونوں کو بھیجا گیا کہ یہ حق و باطل کے سب مورکز زمین پر برپا ہوں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی وہ خود بخود پوری ہو گئی، جس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آدم اور ابلیس ان دونوں کو دشمن بننا ہی تھا، جب اللہ کی مشیت یہی تھی کہ آدم اور حوا ان کی اولاد زمین میں آباد ہوں اور شیطان ان کا دشمن بن کر آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کرتا رہے، جب یہ محاذاری کا عمل جاری رہے گا تو پھر اس طرح تو اس دنیا کو جو دار الامتحان بنایا گیا ہے، تو اس میں تو دیکھا جائے تو آدم ابلیس میں ابلیس کا یا آدم کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مشیت میں تھا، اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تھا کہ ایسا ہو، ابلیس دشمن بنے، آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آئیں، پھر توبہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں ان کا شمار ہو۔ تو آدم اور ابلیس اللہ کی نافرمانی کے مورد الزام کیوں ٹھہرائے گئے؟ تو یہ جو اللہ کی مشیت اور تقدیر کا جو مسئلہ ہے، اس طرح کے سوالات اکثر لوگ آپ کو بہکانے کے لیے بھی کریں گے، لوگ کرتے ہیں اس طرح کے سوالات، کہ جب اللہ ہی نے چاہا تو ایسا کیوں ہو گیا؟ جیسے مشرکوں نے کہا تھا تو اللہ ہی نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے۔ اور بھی مقامات پر اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہاں پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے تو پھر اس میں جنوں اور انسانوں کا کیا قصور ہے؟ اسی طرح ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں روح پھونکی جاتی ہے، جب بچہ پریگنینسی ہوتی ہے، تو ساتھ ہی فرشتہ اس وقت یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ بچہ جو ہونے والا ہے جنتی ہوگا یا جہنمی۔ اور ایسے کئی مقامات پر اس طرح کی باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم تو قدرت کے ہاتھ میں محض کھلونے کے طور پر ہیں، مشیت تو اللہ کی پوری ہوتی ہے، پھر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ تو اس کا جواب دیکھا جائے تو یہ عالم غیب میں سے ہے۔ کسی انسان کو اس بات پر مجبور یا اس کا پابند نہیں بناتا کہ وہی کچھ کرے جو اللہ کی علمی اور اس کی مشیت یا تقدیر میں لکھا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ انسان اپنے پورے ارادے اور اختیار سے کرنے والا ہوتا ہے اس کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ یعنی ایک انسان ابھی آگے قتل کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ قتل کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس بات کا کہ انسان قتل کرے گا، لیکن اب اس انسان کو پوری آزادی ہے۔ تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تقدیر اور مشیت کو۔ تو مشیت میں رضامندی ضروری نہیں، اور تقدیر کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی مہمات میں اکثر اپنے درباریوں کو اور نجومی کو ساتھ لے جاتا تھا، ان سے مشورہ کیا کرتا تھا۔ اب نجومی اس کو سیاروں کی، ستاروں کی چال سے اکثر باتیں بتاتے رہتے تھے۔ اب دیکھیں، کہانی اس لیے نہیں بتائی جا رہی کہ آپ ستاروں کی چال پر یقین کریں، یہ صرف مثال بتائی جا رہی ہے، آپ کو اس پر یقین نہیں کرنا ہے۔ جس نے ستاروں سے مستقبل کا حال دریافت کیا یا معلوم کیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، لائی ہوئی چیز کا انکار کیا، یعنی قرآن کا انکار کر دیا۔ یہ صرف آپ کو مثال دی جا رہی ہے بات کو سمجھانے کے لیے۔ تو ایک بادشاہ تھا جو اپنے درباریوں سے اور نجومی سے مشورہ لیا کرتا تھا۔ نجومی جب بھی اسے کوئی بات بتاتے ستاروں کی چال سے، تو بعض اوقات باتیں سچ ثابت ہوتی، بعض اوقات غلط ہوتی تھی، کیونکہ یہ تو غیب کے معاملات ہیں، کبھی درست بھی ہو جاتی اندازے کی بنا پر باتیں، کبھی غلط بھی ثابت ہو جاتی۔ ایک دفعہ بادشاہ، کہا جاتا ہے کہ اس نجومی سے ناراض ہو گیا، اور اس نے سوچا کہ اس کو کسی بہانے سزا دی جائے۔ اب وہ کوئی نہ کوئی بہانہ سوچنے لگا بادشاہ کہ کس بہانے سے میں اس کو سزا دوں، کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب اس نے ایک ارادہ کیا اور کہا کہ میں ایک گھر بنا رہا ہوں، اور نجومی سے کہا کہ تم کہو کہ میں کون سے دروازے سے باہر آؤں گا۔ چار دیواریں اس نے بنائیں اور اس میں چاروں طرف دروازے لگائے۔ اس نے کہا کہ تم اپنے اس علم سے بتاؤ کہ میں کون سے دروازے سے باہر آؤں گا، اور اگر تمہاری بات درست نہیں ہوئی تو تمہیں سزا دی جائے گی۔ نجومی سمجھ گیا کہ بادشاہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے اور ہر حال میں میری جان جائے گی۔ اس نے بھی ایک خاص کام کیا، اس نے کہا کہ میں اپنا جواب آپ کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں اپنا جواب ایک پیپر پر لکھ کر آپ کے کسی خاص اعتماد والے بندے کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں، جب آپ دروازے سے باہر آئیں گے اس وقت آپ کو جواب پڑھیے گا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، وہ راضی ہو گئے اس بات پر۔ اب نجومی نے ایک پیپر پر لکھ کر کسی خاص آدمی کے پاس وہ چٹھی دے دی، پیپر دے دیا کسی وزیر کے پاس لکھ کر۔ بادشاہ اس گھر میں، بادشاہ نے اپنے معماروں کو حکم دیا، چار دیواری بنائی گئی، چھت بنائی گئی، چاروں طرف دروازے رکھے گئے۔ بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ چھت توڑی جائے، میں چھت سے باہر آؤں گا۔ اب بادشاہ چھت توڑ کر باہر آ گیا۔ اب جب وہ چٹھی لائی گئی تو اس پر دیکھا کہ کیا لکھا ہوا ہے، تو اس پر یہی لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ کسی دروازے سے باہر نہیں آئے گا بلکہ چھت سے باہر آئے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نجومی اپنے تھوڑے سے ایک عقل مندی کی بنا پر بچ گیا۔ تو کیا یہ جو بات لکھی ہوئی تھی، وہ نجومی نے لکھ دی تھی جو بات، کیا بادشاہ کے علم میں تھی؟ وہ نہیں تھی نا۔ اور کیا نجومی کے لکھنے کی وجہ سے بادشاہ نے اپنا ارادہ چینج کیا یا اس کو بدل دیا یا اس کے مخالفت میں کیا؟ اس کو جو کرنا تھا اس نے وہی کیا نا۔ بادشاہ نے وہ پہلے سے پلان بنائے ہوئے تھا کہ میں کوئی دروازے سے باہر نہیں آؤں گا، اور یہ بات نجومی نے ایک اندازے کی بنا پر کہی کہ کوئی بھی دروازے سے باہر آ سکتا ہے بادشاہ، لیکن ہو سکتا ہے وہ چھت سے ہی باہر آئے تاکہ کوئی دروازے کا استعمال ہی نہ کرنا پڑے، تاکہ نجومی کو سزا ملے۔ تو یہ جو اس مثال سے آپ سمجھیے کہ بادشاہ کو جہاں سے آنا تھا وہ وہیں سے آیا ہے نا۔ تو اسی طرح سے انسان کو جو کرنا ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے، لیکن وہ جو کرنے والا ہوتا ہے انسان، جو کام، اس کا علم اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی مشیت ہے، اس کو مشیت تکوینی کہتے ہیں، کہ اللہ کے پاس وہ علم اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے نوشتے میں لکھا ہوا بھی ہے، تو یہ فرق کو آپ محسوس کریں۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جب شیطان اور انسان کو بھیجا ہی گیا دنیا میں اور معلوم ہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، شیطان انسان کو بہکائے گا، جب معلوم ہے کہ بہت سارے جنوں انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو پھر ہم کوئی کام کریں کہ ہم کو تو جہنم میں جانا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ انسان کو اختیار ہے، اس کے پاس آزادی ہے، اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ چاہے تو اپنے آپ کو جنت کا مستحق بھی بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو شیطان نے ان کو بہکایا، جس کی وجہ سے ان کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، پھر انہوں نے پتوں سے اپنے جسم کو اس کی پردہ پوشی کی، پھر دعا کی آدم علیہ السلام نے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ تو یہ دعا ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو اس پر فوراً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اپنے قصور کا اعتراف کر لے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔ تو یہ جو حکم دیا گیا تھا ان کو جنت سے اتر جانے کا، تو یہ سزا کے طور پر نہیں تھا حکم، کیونکہ قرآن میں بار بار اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لیا اور انہیں معاف کر دیا، لہٰذا اس حکم میں سزا کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، بلکہ یہاں پر اللہ تعالی نے انسان کو جس چیز کے لیے پیدا کیا تھا اس کی بنا پر ان کو زمین پر بھجوانا ہی تھا، تو یہیں ایک وقت تک کے لیے انسان کو یہاں رہنا ہے، یہ دنیا اس کے لیے جائے قرار بنا دی گئی کچھ عرصے کے لیے، یہیں زندہ رہنا ہے، یہیں مرنا ہے، پھر یہیں سے ہمیں نکالا جائے گا۔ یہ جو تین دفعہ کا ذکر ہے، قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون، کہ یہیں تمہیں زندگی ملے گی، پھر یہیں مر جاؤ گے، پھر یہیں سے دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لیکن ایک خاص مدت تک، ایک خاص وقت تک تمہارے لیے یہاں پر ٹھکانا ہے، اس کے بعد تو حاضر اللہ ہی کے آگے ہونا ہے۔ تو اب لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جب اسے دنیا میں رہنا ہے تو کیوں نہ وہ فرما بردار بن کر رہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہیں وہی کام وہ کرے، تاکہ اللہ کے یہاں پر کامیابی اس کا نصیب ٹھہرے اور جنت کا وہ مستحق قرار پائے، کہ جس جنت سے وہ آیا تھا اسی جنت میں وہ واپس چلا جائے۔ اور میری آپ کی ہم سبھی کی یہ خواہش ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے اس ازلی دشمن سے بہت ہوشیار رہنا ہوگا، ہمیں الرٹ رہنا ہوگا کہ ہمیں کہیں وہ بہکا تو نہیں رہا ہے، کہیں وہ ہمیں بہلا پھسلا کر اپنی ڈھب پر تو نہیں لا رہا ہے، کہیں اس نے ہم سے جو ہماری فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے جذبہ شرم و حیا، وہ ہم سے وہ ختم تو نہیں کروا رہا ہے، وہ کہیں ہمارے لباس کے پیچھے تو نہیں پڑا ہوا ہے۔ تو ہمیں بہت ہی الرٹ رہ کر زندگی گزارنی ہے، اور لباس پر خصوصاً بہت توجہ دینی ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہے۔ اگلی آیات میں ہم وہی پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو بھی بات ہو وہ حق کے ساتھ نکلے، اور جو غلط بات ہو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہم سے درگزر فرمائے اور معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون